کھانا پینا سنت کے مطابق، غسل کرنا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، جاگنا سنت کے مطابق، فرض یہ کہ ہر کام بڑوں کے ساتھ معاملہ کرنا سنت کے مطابق، یعنی اس کے اندر ادب ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہنا یعنی ان پر رحمت ہو، سختی نہ ہو، ڈنڈے مار مار کے تربیت نہ ہو بلکہ تربیت محبت کے ساتھ ہو، یہ سنت ہے۔ دوست کے ساتھ کیسا معاملہ، کاروباروں کے کیا طریقہ، نوکری کا کیا طریقہ، نوکری کے حقوق، مالک کے حقوق، اپنے بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، غرض یہ کہ ساری زندگی ہماری سنت کے مطابق چل جائے۔ تو کتابوں سے علوم حاصل ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ عشاء کی نماز چار رکعت فرض ہے، دو رکعت سنت ہے، پھر نفل پڑھنا ہے تو نفل ورنہ تین رکعت فجر واجب ہے، یہ سب چیزیں ہمیں کتابوں میں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ان پر عمل کی توفیق اور ان کے قبول کے لیے اخلاص اور سنت کا طریقہ اور سنت پر عمل کرنے کا طریقہ، یہ غرور مکھی صحبت سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ جہاں پہ دین حاضر ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کے اندر طلباء پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، دورے حدیث کر کے فارغ ہو رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، چندے مانگتے پھر رہے ہیں، کھانے مانگ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام میں ان کی عزت نہیں رہے، علم حدیث کی عزت نہیں رہے۔ بزرگوں سے یہ چیز سیکھی جاتی ہے کہ جب دین کی خدمت ہو تو عزت نفس اور عظمت دین دو چیزیں ہیں۔ عزت نفس یعنی مومن کو اپنی ذات کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا جائز نہیں، کسی سیٹ کے دروازے پر جا کر چندہ مانگنا دین کی خاطر جائز نہیں، سیٹ کو چاہیے جب کوئی اللہ والا ہوگا، صاحب نسبت ہوگا، مستقی کامل ہوگا، اطلاق ہوگا، تو شیخوں کی گردن پڑھو کر اللہ ان کو ان کے ساتھ بھیجے گا کہ جاؤ ان کو کہتا ہو، ان کے دل میں اللہ آیا تھا۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمت اللہ، میرے حضرت کی کیا بات تھا، کیا اطلاق تھا، کیا دلداریت تھی کہ خانقاہ کی تعمیر کے لیے گلشن اقبال میں حضرت کی خانقاہ آ رہی ہے رحمت اللہ، اللہ اسے چاہے مست آئے، مسجد کی ہے خانقاہ، جب خانقاہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ ہم پورے کا پورا پیسہ آپ کو دیں گے، پوری تعمیر ہم خود کریں گے، شرط یہ ہے کہ ہمارا نام یہاں پر لکھتا ہو۔ 35 لاکھ روپیہ اس نے آج سے 21 سال پہلے حضرت کو حضرت کو عرض کیا کہ ہم 35 لاکھ روپیہ اس کی تعمیر میں پوری تعمیر میں ہم دیں گے، شرط یہ ہے کہ ہمارے شوہر کا نام اس کی تفتی باہر لگے کہ یہ فلاں بن رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے اگر میں یہاں تفتیہ لگوانا شروع کر دیا تو جو آیا کرتا دے گا پورے گیٹ پہ میں تفتیہ لگی ہوئی ہوں۔ بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں، پیسہ دینا ہے دین کے لیے، اللہ دین کی مدد کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے یا دکھلاوے کے لیے کرنی ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تم کو اس کا اجر اللہ دے دینا ہے یا لوگوں سے لینا، تم کو مجبوری چاہیے یا اللہ قبولیت چاہیے۔ لہٰذا حضرت نے وہ پیسہ نہیں لیا، واپس کر دیا اور اس نے بھی نہیں دیا۔ اور ہمارے گھر سے باہر رحمت اللہ علیہ نے کسی سے اس بات کا تذکرہ ہی نہیں، راتوں کو روتے تھے، دو دو رات پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، حتیٰ کہ یہ معاملہ ہوا کہ ساؤتھ افریقہ سے ٹیلی فون آیا، ساؤتھ افریقہ کہاں پاکستان کہاں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کام بناتے کہ فون آیا وہاں کے کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے ان کو چونکہ اردو نہیں آتی تھی تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے پی اے سے ٹیلی فون کروایا، اس نے بتایا کہ ہمارے جو شیخ ہیں وہ آپ کی مسجد تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے پوچھا بھائی آپ کو کیسے معلوم ہوا، انہوں نے بتایا کہ ان کو پاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اختر کی خانقاہ بناؤ، میرے خانقاہ مسجد تعمیر کرو۔ اللہ تعالیٰ کمی بیٹی ماں کو ہے، واقعہ تو یہی ہے، الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کل کتنا بتا ہے وہ بتائیے، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کو جتنا دینا وہ دے دیجیے، خرچہ تو بہت، تو انہوں نے پوچھا نہیں آپ بتائیے. پھر حضرت نے پوچھا بھائی آپ کے شہر مجھ سے خود تو نہیں بات کرتے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اردو نہیں جانتے اس لیے آپ مجھ سے میرے زمین سے بات کر رہا. پھر حضرت نے بتایا کہ بھائی اتنا بچہ ہے 35 لاکھ کے تقریباً 47 لاکھ روپئے سے فکر تھی اس زمانے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ کسی کو اس میں شریک نہ کریں, سارے کا سارا پتھر لے. دیکھا کہ اللہ سے مانگ, اللہ کے دروازے سے کر رکھا, اللہ ہی سے مانگا, مخلوق سے نہ امید رکھے اور نہ ہی مخلوق سے مانگا. یہ ہے عزت نفس. یہ مومن کو کسی مومن کے سامنے کسی انسان کے سامنے ذلیل ہونا جائز نہیں ہے. چندہ مانگنے کا ڈر آج طلبا کو کھانے مانگنے پہ لگا دیتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کو مدرسے میں بچے کو داخل کرا دیں گے تو پھر اس کو کھانے مانگنا پڑے گا, دروازے دروازے ذلیل ہونا پڑے گا. یہ علم دین کی ذلت تذلیل. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تو کھال کا اعلان کر دو, کھال لینا ٹھیک ہے, مدرسے کو کھال دینا, مسجد یا اور کسی ہے کہ کام میں کھال دینا, آپ کی قربانی کی کھال زیادہ اچھے مطلب میں جائے گی. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم خود قربانی کی کھال ایسی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں, اور جو جمع کرنے والا ہے وہ اعتراض کرتے کہ بھائی ہمارے یہاں کھال جمع کرنے کا انتظام ہے, جس کو کھال دینا ہو وہ پہنچ رہا ہے. ہمارے حضرت کے صاحبزاد حضرت مولانا مدر صاحب کو ٹیلی فون آیا اور کسی نے کہا کہ صاحب ایک کھال ہے ہمارے یہاں گائے کی, تو کسی آدمی کو بھجوا دیجیے. تو ہمارے حضرت کے بیٹے بھی بزرگوں کے صحبت یاد, انہوں نے کیا فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ کیا آدمی نہیں, کیا آدمی نہیں ہے جو میں آپ کو آدمی بھیجوا, آپ کو کھال کو نہیں پہنچا دیتے, کام میرا ہے کہ آپ کا بھائی انسان کو اللہ کی راہ رضا حاصل کرنا اپنی ضرورت ہے یا دوسرے کی ضرورت. یہ مسجد تعمیر ہوئی جس نے اس مسجد میں پیسہ لگایا اللہ اس کا پیسہ قبول کرنا, بہترین جگہ اس نے خرچ کیا, اور اللہ تعالیٰ اہل نازلہ کو بھی اور بیرونی لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس مسجد کی خوب تعمیر میں حصہ لے, مالی طور پر بھی, بدنی طور پر بھی, دعا سے بھی, ہر طرح سے اس جگہ کی مدد کرے. لیکن یہ مدد کرنا مفتی صاحب سے احسان ہے, امام صاحب سے احسان ہے, اس سے احسان ہے, اللہ سے احسان ہے, ہماری اپنی ضرورت ہے. لہٰذا آج کو ہم خود پہنچائیں اپنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ کی خوشی کی ضرورت ہے, اللہ کی خوشی کی خوش ہونے کی ہم کو ضرورت ہے. ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے بلکہ خرچ کر کے اپنے اوپر احسان کر رہے. اور چلتے چلتے میں ایک طریقہ بہت ہی اچھا ہمارے بزرگوں کا سکھایا ہوا ہے, وہ بھی ہم تک پہنچا کے ہر ہر شخص کو نفع پہنچ جائے. بھائی ہم نے سے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ ذریعہ آمدنی ہے, کسی کا کم ہے, کسی کا زیادہ ہے, کوئی مزدور پیشہ ہے, کوئی دکانداری کرتا ہے, کوئی نوکری کرتا ہے, کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے. لیکن ایک طریقہ ہے روزانہ یومیہ صدقہ کرنے کا, یومیہ صدقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے بلاؤ کو ٹالتا ہے, صدقہ چاہے کتنا ہی قلیل ہو, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہزاروں روپیہ ہو تب صدقہ ہوگا تب قبول ہوگا, نہیں. اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے کس دل سے یہ میرے دین کی خاطر یہ خرچ کیا, اور صدقہ جب بھی دو یاد رکھو یہ سب نیتوں میں بھی نیتوں کا معیار بھی ہوتا ہے. ایک سب سے اچھی نیت ہوتی ہے, ایک اس سے کم درجے کی ہوتی ہے, ایک اس سے کم درجے کی ہوتی ہے. تو سب سے اعلیٰ نیت ہر کام میں, چاہے نماز پڑھیں, چاہے تلاوت کریں, چاہے ذکر کریں, چاہے صدقہ و خیرات کریں, کوئی بھی کام کریں نیک کام, اس میں سب سے اعلیٰ نیت یاد رکھیے اللہ کی خوشنودی حاصل, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اگر بچے سے محبت کرنی ہے اس میں بھی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کا حکم ہے, میرا مالک خوش ہو جائے. ماں باپ سے محبت کرنی ہے اس میں بھی سب سے اول نیت یہ ہو, ماں باپ کی اس سے سب کرنی ہے فرض ہے, لیکن سب سے بڑی اور اعلیٰ نیت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو, میرا اللہ مجھ سے خوش ہو. اسی طرح سب جو کرنا ہے اس میں سب سے اعلیٰ نیت یہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو, میرے مالک کا حکم ہے سب کا کرنا. لیکن اس کے جو دوسرے فائدے ہیں اس کو بہت مل جائیں, اس کو بہت مل جائیں گے. بھائی دیکھو جیسے ایک شخص نے کی اور سمندری راستے سے حج کی نیت کی. اب تو سمندر کا راستہ بند ہو گیا لیکن پہلے سمندر کے راستے سے حج کیا جاتا تھا. تو اس نے یہ نیت کی کہ ہم سمندر دیکھیں گے, سمندر کی تفریح ہو اور ساتھ میں حج بھی کر لیں گے. کتنا فرق ہو گیا, نیت کیا کی اس نے سمندر کے حج, سمندر کی تفریح اور ساتھ میں حج بھی کر لیں. اور ایک نیت یہ ہے کہ بھائی حج کرنے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, تو سمندر کی تفریح اس کو بہت بہت مل جائے. تو نیت کے فرق سے کتنا بڑا فرق آ گیا کہ اس کا حج جو ہے وہ کیسا, تو اس کی کیسی قبولیت ہوگی کہ یہ تو تفریح کے لیے نکلا تھا جس نے سوچا کہ ساتھ میں حج بھی کر لیں. اور اگر کسی کو یوں نیت کر لیں کہ بھائی حج کرنے جا رہے ہیں سمندر کے راستے چلے جائیں گے, چلو بھائی اور بھی بچاٹک رہے گی, اچھا رہے گا, دین میں معاملت ہوگی, تو وہ نیت کیسی ہو گئی, وہ بڑھیا ہوگا. اسی طرح جو کام بھی ہم کریں گے کام, اس سے سب سے اچھی نیت, سب سے اعلیٰ نیت اللہ کی رضا. جنت کا سوال بھی بعد میں ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ماننا سکھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں قربان, ہماری جانیں قربان, کہ امت کو کیا کیا چیزیں دے گئے, کیسے کیسے انعامات دلانے والی باتیں ہم کو سکھلا گئے, کیسے کیسے دعاؤں کے مضامین ہم کو سکھلا گئے. افسوس یہ ہے کہ ہم دین کو بزرگوں سے سیکھتے نہیں, ورنہ دین انتہائی مزیدار ہے, انتہائی آسان ہے. دین کو آج ہم مشکل سمجھتے ہیں, جب سمجھ میں آ جائے گی کسی بزرگ اللہ والے کی صحبت میں ہم جانا آنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ دین ہے کیا, دین کتنا آسان ہے میرے دوستوں, کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بھائی بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے بھی مشکل ہے تو اشارے سے پڑھ لو, پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو, کتنی آسانی ہے دوستوں. اور ایک نماز بندہ پڑھتا ہے 50 نمازوں کا ثواب, بتائیے کیا ٹھکانا ہے اللہ کے نماز میں. مگر بات تو جب ہے نا, جب آخرت کا ہم کو یقین ہے, ہمیں ہم زبانی کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے, لیکن دل میں ہمارے کچھ اور بتاؤ, دل میں ہمارے دنیا بسی ہوئی ہے دوست. میرے حضرت کے تین جملے ہیں کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا جی سکا. اس کو ہمارے حضرت کے خادم میرے مرشد ثانی سیدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شعر میں تبدیل کر دیا اسی ملفوظ کو, اور وہی میں آپ کو میں سناتا ہوں. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان دو اور دو شعر سناؤں گا. یہ شعر ذکر کی طرح ہے, ذکر کی طرح یہ شعر ہے, انا للہ و انا الیہ. جب لائٹ چلی جائے بھائی یہ سنت ہے, میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو, ہر عمل ہمارا سنت کے پانی ضرور. آج آواز آ گئی, ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہو. تو اس وقت لائٹ چلی گئی, لائٹ جانے کا, یہ لائٹ آئی ہے کہ گئی ہے, لائٹ آ گئی, آنے کی سنت ہے الحمدللہ, تین بار کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اس سے حق شکر ادا ہوگا اور ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے گا. اور ہر سنت اللہ کا راستہ دکھاتی ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جیسے جیسے ہماری زندگی سنت کے مطابق ڈھلتی جائے گی, ہمارے اعمال سنت کے مطابق ڈھلتے جائیں گے, اسی حساب سے ہماری ترقی دین ہوتی جائے گی, ہماری آخرت کا ذخیرہ ہوگا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہوگی, کیونکہ اللہ کے محبوب کا طریقہ جو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. یہ خدا کا قانون ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, آپ کہیں کہ آپ اللہ محبت کرے نہ کرے ہمارے لیے کیا ہے, تو ایسا شخص بڑا محروم ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنا زندگی کا مقصد ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیعبدون مانی لیعرفون، کہ دنیا میں تم جا کر ہم کو پہچانو، ہماری نشانیاں تلاش کرو، کیسا ہم نے سورج پیدا کیا، کتنی 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سورج ہے، اس کی گرمی یہاں تک کیسے پہنچتی ہے کہ تھوڑا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو انسان کے حال ہو جاتا ہے، اور اسی سورج سے پھر اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو بخارا کر کر اوپر اٹھاتے ہیں، کتنا وزنی پانی اللہ اوپر اٹھاتے ہیں، اور پھر جہاں ان کو منظور ہوتا ہے وہاں اس کو برسا دیتے ہیں، بادل گزرتے ہیں لیکن حکم جب اس کا ہوتا ہے وہاں وہ برستے ہیں۔ یہ ساری قدرت کے نظارے، چاند کو ہم نے کیسا پیدا کیا اور اتنے ستارے اور سورج چاند سب کے سب کو ہم نے کیسے بنایا کہ یہ ہوا میں تیر رہے ہیں، بکلن کی فلکی یسبحون، آسمان کے اندر یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے محور پہ وہ تیر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور ایک ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، جیسی اللہ کی بڑی قدرت ہے، اس لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، لیا لکھوں کہ تم ہماری نشانیوں کو دیکھ کر ہم کو پہچانو اور اپنی عبادات کو بڑھیا بناؤ۔ بڑی جتنی معرفت پیدا ہوتی جاتی ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان قدر بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی انسان کی عبادات بڑھیا ہوتی جاتی ہے۔ ایک سودا 10 روپے کا بک سکتا ہے، تھوڑی محنت اور مشقت اور اس کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے بنا کر وہی سودا 20 روپے کا بھی بیچا جا سکتا ہے۔ ایک چیز چائنا کی ہے، اب چائنا سے یاد آ گیا کہ ایک شخص بکرا منڈی گیا، اس نے بکرا خریدا، اس نے سب اس کو جیب بھال لیا، اس نے کہا بھائی بکرے ہے سستی ہے، اس نے کہا لیکن اگر گھر لے جا کے پھونکنا شروع کر دے ہماری ذمہ داری، چائنا کا بکرا ہے۔ تو بھائی مطلب یہ ہے ہماری عبادات کو بڑھیا سے بڑھیا بنا، کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا سودا اچھے دام دے کے بتائے؟ اگر ہمارا کوئی سودا ہم کوئی چیز بناتے ہیں اور اس کو کوئی ہمیں بتا دے کہ بھائی دیکھو اس کو ذرا اور صاف ستھرا کر کے بناؤ اور اچھے طریقے سے بنا دو، ایسے ایسے اس کے اندر یہ خصوصیات بھی پیدا کر دو، تو یہی تمہاری 10 روپے والی چیز 100 روپے کی بک جائے گی۔ کون شخص ہے جو نہیں چاہے گا کہ ہماری چیز 100 کی بک جائے؟ تھوڑی سی محنت، تو بھائی تھوڑی سی محنت دین پر کرو اور اپنی عبادات کو بڑھیا بناؤ۔ فرمایا سے ہے آئے، یعنی جو اللہ کی پہچان نہیں رکھتا، جس نے اللہ کی محبت حاصل نہیں کی، بزرگوں سے چیز نہیں سیکھی، دین کو نہیں سیکھا، اس کی دو رکھا، اور عارف یعنی جس جو ہے اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ والا ہے اور اس کو اللہ کی پہچان نصیب ہو گئی، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو گئی، اس کی دو رکھا اس کی جو 1 لاکھ رکعت سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے، وہ 2 رکعت پڑے گا اس کو 1 لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے، اسی 5 منٹ میں ایک غیر عارف 2 رکعت پڑا ہے اس کی 2 رکعت کو ہی رکھا، یہ سب ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ اللہ کی محبت میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا اس کی عبادات کی قیمت بڑھتی جائے گی، اللہ کے ہاں اس کی قدر بڑھتی جائے گی۔ تو اس لیے میں ہر سزا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی ساتھ پوری زندگی 24 گھنٹے کی سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے یہ کیا کہ لائٹ چلی جائے تو بجائے اس کے کہ ہم بجلی والوں کو برا لگا کریں، اپنے ملک کو برا لگا کریں، کنڈے کنڈے ڈالنے والوں کو گالیاں دے، بجائے اس کے کہ یہ گالیاں دے کر اپنی زبان اور دل خراب کر کے اللہ سے دور ہو جائے، ہم سنت کو اختیار کر کے اللہ سے قریب کیوں نہیں ہو؟ سنت کو اختیار کر کے اللہ سے قریب کیوں نہیں ہو جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجیے، روایت کا ترجمہ ہے کہ آئے نبی آپ کہہ دیجیے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، جو دل کو مل رہا سب تبھی، ارے میری چلت چلو، جیسے میں چل رہا ہوں، جیسے میں وضو کر رہا ہوں، جیسے میں سونے کی تیاری کر رہا ہوں، جیسے میں سو رہا ہوں، جیسے میں جا رہا ہوں، جیسے میں چل رہا ہوں، جیسے میں چھوٹوں پر شفقت کر رہا ہوں، جیسے میں بڑوں کا ادب کر رہا ہوں، جیسے میں کھا رہا ہوں، جیسے میں پی رہا ہوں، جیسے میں پہن رہا ہوں، بس تم میری نقل کرو، بس تبھی ہوں میری اتباع کرو، جو ارے اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اور جب بندے سے اللہ محبت کرنا شروع کر دیں تو اس کے سارے مسائل خال ہوں گے کہ نہیں بھائی؟ مجھے یہ بتائیے کہ کسی کا کوئی محبوب بن گیا اور جو جو اس کا معشوق ہے, جو اس سے محبت کر رہا ہے, وہ پوری پوری قدرت کاملہ رکھتا ہے, کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں آ سکتی, کائنات کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کائنات کی کوئی دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بلکہ سب کے سب پر اس کو پوری قدرت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. جب وہ کسی کو دوست بنا لے گا, جب وہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے گا, بتائیے اس کو کوئی پریشانی رہے گی؟ کوئی پریشانی رہے گی بھائی؟ والا اللہ کا حال ہے. میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ کیا دان تھا اس کے بیٹے نے, کیا دان سے صرف جو مجھے بھی کیا دان کرنا ہے. ابا نے کہا کہ بیٹا یہ اچھی لائن نہیں ہے, کیا دان کرنا اس کے اچھا چیز نہیں ہے, ہم مجبوری میں آ گئے نکل نہیں سکتے, مجبور ہو گئے. تم یہ کام نہ کرو, تم کوئی شریفوں والا کام کرو. نہیں ابا, مجھے تو کیا دان ہی بننا ہے, اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ڈبل چیکنگ گاڑی میں چلے جا رہے ہیں, پیچھے پولیس ریسکارڈ, آگے پولیس ریسکارڈ, بم بم کرتی جا رہی ہے, جھوٹ مل رہا ہے, سلامی مل رہی ہے آپ کو, مجھے تو سیاست دان ہی بننا ہے. جب بیٹے نے انتہا سے زیادہ رسک شروع کر دی تو ابا نے کہا اچھا بیٹا چلو ٹھیک ہے, ایسا کرو تم اوپر جاؤ دوسری منزل. وہ بیٹا چلا گیا اوپر دوسری منزل میں. اب برام دے نے سوچے تھا کر اپنے ابا نے کہا کہ پیچھے کو جمپ مار. بیٹے نے کہا ابا آپ کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں, میں جمپ ماروں گا میری تو اڈی مسئلے ایک ہو جائے گی. کہا نہیں, میں نیچے ہوں تمہیں میں بول کے لے لوں, میں تم فکر نہیں کروں, میں تمہیں کیچ کر لوں. لیکن نہیں ابا, آپ کیچ نہیں کر سکیں گے, میں دوسری منزل سے نیچے گروں گا تو آپ کو خود بھی گر جائیں گے, میں تو گروں گا آپ بھی گر جائیں گے. کہا نہیں بیٹا, میں جب تم سے کہہ رہا ہوں تم کودو. بیٹے نے کہا کہ ابا کا حکم ہے, چلو کود گیا. جیسے ہی کودا تو ابا ہوئی سیدھے سالے کھڑے ہوئے, کوئی کیچ ویچ نہیں کیا, اور اس کی ہڈی توڑ گئی اور چلانے لگا ابا آپ نے مجھ سے بڑا ظلم کر دیا. تو کہا بیٹا دیکھو, سیاست کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے باپ کے لیے جواب دی. تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے بھائی, یہ کوئی سیاست دان کا وعدہ ہے, کسی وزیر اعظم کا وعدہ ہے جس کی کرسی آج ہے کل نہیں ہے, کل سب کا لڑ گیا. اگر وزیر اعظم آپ کا دوست بھی ہے لیکن وہ مجبور ہے, اب اس کی کرسی اڑ گئی, سب کا اڑ گیا, اب وہ خود مجبور ہو گیا, اب تو وہ خود متحد ہو گیا کہ آپ کی مدد اس کو چاہیے, کیونکہ ان کا قربانی کی جگہ نہیں چاہیے. کیونکہ جب سب کا لڑتا ہے تو پھر کل قربانی کی جگہ لوگ نہیں دیتے, کل تک تو جھوٹ مار رہے ہیں سلامیاں دے رہے ہیں, اور جب سب کا لڑ گیا تو سارے کے سارے باہر جاتے ہیں, سسک جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے دوست کہ کل ان کو تم کبھی اللہ سب تک ہونی اور دیکھوں گا, میرے نبی کی میرے محبوب کی سنت جو اختیار کرے گا وہ بھی میرا محبوب ہو جائے. میرے مجھے اپنے محبوب کی ادائیں, مجھے اپنا محبوب اتنا عزیز ہے کہ اس کا طریقہ اس کی نقل جو کرے گا وہ بھی میرا محبوب ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ ہم گالیاں دے کے اپنی زبان اور دل خراب کر کسی کی غیبت کریں, کسی کو برا کریں, سنت کو اختیار کر کے اپنی آخرت کا ذخیرہ کو نہیں کر. تو جب لائٹ چلی جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معمولی سے معمولی تکلیف پہنچتی, کانٹا اٹھ جاتا تھا, مچھر کاٹ لیتا تھا, چراغ اٹھ جاتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھی وہ ایک مصیبت ہے نا, تکلیف پہنچتی ہے, اسی لیے انا للہ راجعون. یہ صرف انتقال کے لیے مخصوص نہیں, یہ سنت ہر اس وقت کے لیے مخصوص ہے جب مومن کو کسی معمولی سے معمولی کی تکلیف پہنچ جائے. المومن پر وہ مصیبت جو چیز بھی مومن کو تکلیف پہنچاتی ہے زدا برابر, جیسے میں نے عرض کیا کہ مچھر ہی نے کاٹ دیا, آپ اتنا لے جائے اور اتنا لے رہے وہاں پڑھ کر اللہ کے صحیح ہو جائے. محبوب کا طریقہ اختیار کر کے محبوب محبوب بن جائے اللہ سے, اس سے بڑی کیا ضرورت ہوگی میرے کو. لہٰذا اور جب بائک آ گئے تو یہ اللہ کی نعمت ہے, شکر ادا کرنا ہے. تو تین دفعہ الحمدللہ کہہ دیا, اللہ کے قریب ہو, اللہ کی تعریف بھی بیان کر دی, اللہ بھی شکر ہوں. تو دوستو سنتوں کا وعدہ کیجیے کہ ہم آج سے ہر کام سنت کے مطابق کریں. اتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن کروڑوں کا ہوتی ہے میرے کو, ایک ایک سنت پر جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو جو بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ دیں گے, پھر حضرت کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا, دوست کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. بڑے بڑے انعامات ملیں گے ایک ایک سنت کے اوپر, زیادہ ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے, کروڑوں کو موتی ہے نا. نفس قدم ملتی ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو میں آپ کو خرچے کا طریقہ بتایا کہ سب سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. ہر ایک کام لوگ کریں, نماز پڑھیں, تجارت کریں, کچھ بھی کریں, سب میں نیت کیا ہو ہماری سب سے خاص. اور دلیل کیا ہے؟ ہر بات کی دلیل الحمد للہ موجود ہے, قرآن حدیث سے ثابت ہے. ہم کو بنائے ہوئے سب نے بنایا ہوئے سب سے بیان کرنے نہیں آتے, بلکہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے جو مسئلہ بنتا ہے وہ بناتے ہیں, مسئلہ بناتے نہیں ہیں, مسئلہ بتاتے ہیں. تو دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہم انی اسألک رضاك والجنة, جنت بھی مانگی ہے, کیونکہ ہم جو اعمال کریں گے اس کے بدلے میں جنت تو آتا ہے نا, کہ یہ نماز پڑھیں گے اتنا ثواب, صدقہ دیں گے اتنا ثواب, اور حرم کعبہ شریف میں نماز پڑھیں گے ایک لاکھ نماز کا ثواب, حرم نبوی شریف میں پڑھیں گے 50,000 کا ثواب, سب تو ہے نا. اور جنت ہمیں چاہیے بھی, لیکن اس سے آگے ہم نے سیکھا ہے. پہلے کیا چیز مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ انی اسألک رضا کا جنت, اے اللہ آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں. بعد میں جنت مانگا, کیونکہ اللہ کی رضا جنت سے بھی زیادہ اعلیٰ رہتی ہے. اللہ اگر راضی نہ ہو تو آپ جنت سے بھی مزہ آئے گا, تو اس کو جنت ملے گی کہاں سے؟ جب تک اللہ راضی نہ ہوگا تو جنت کیسے ملے گی؟ اس لیے سب سے اعلیٰ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی کہ اللہ کا رضا کرو جنت, اے اللہ آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں, بعد میں پھر جنت. اور جنت کی کیوں مانتے ہیں سن لو, یہ بات شاید آپ نے کبھی سنی ہو, اور اگر سنی ہوگی تو کسی بزرگوں کی صحبت میں سنی ہو. جنت کیوں مانتے ہیں؟ جنت اس لیے مانتے ہیں کہ اے اللہ جنت محل دیدار الہی ہے, ہمیں آپ سے محبت ہے, آپ کو ہم سے محبت ہے, ہمیں اپنے محبوب کی رضا, ان کی خوشنودی اور ان کی ملاقات چاہیے. تو لہٰذا دیدار اللہ کا کہاں ہوگا؟ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا اللہ کا دیدار. اللہ کا دیدار صرف اور صرف جنت میں ملے گا. اس لیے اللہ ہمیں جنت کی اسی لیے محبوب ہے, اسی لیے پسند ہے کہ وہاں پر آپ کو ہم دیکھیں گے, آپ کا ہم دیدار کریں گے. جس اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں, لیکن اس اللہ کے لیے ہم دھرتی میں اٹھتے ہیں, گنگے پانی سے وضو کرتے ہیں, اس اللہ کو ہم نے دیکھا بھی نہیں, اور پھر ہم اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد تک جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر اسی اللہ کے لیے ہم اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں, دو کے وقت نماز پڑھنے پھر سے دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں, ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. پھر اسی کے بعد کاروباری کے دوران, نوکریوں کے دوران, مزدوری کے دوران اثر کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں, دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں, گاہ بھی کھڑا ہوا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے نماز پڑھیں گے پھر آپ کو دوڑا دے گی. نوکری کر رہے ہیں تو مالک کو کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی ہم نماز کو جا رہے ہیں, نماز کے بعد آپ کا پورا کام ہم کر کے جائیں گے اور ایک بیٹھا اور بھی دے دیں گے, لیکن آپ ہمیں نماز پڑھتے ہیں. بعض ایسے نالائق ہوتے ہیں جو نماز سے اعتراض کرتے ہیں, اب وہ ایسے نالائق الگ کیا کرے, اس کی بات جہنم میں گئے گرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی گرانا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ جو نہیں کہتے کہ بھائی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے, نوکری چھوڑ دیں گے نماز نہیں چھوڑ سکتے, پر نماز ہو کے ہم فوراً آ جائیں گے, نفل نہیں پڑھیں گے, نفل پڑھنا جائز نہیں. یہ یاد رکھیے کہ اگر کہیں نوکری کر رہے ہیں اور وہ مالک جو ہے نماز کی اجازت اتنی کہتا ہے کہ فرض پڑھ کے آ جانا, تو فرض کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں, کیونکہ مالک نے آپ کا وقت صحیح ڈالا, اس کی امانت سے خیانت کرنا جائز ہے. اس لیے اگر نماز کے لیے مالک خود سے چھوٹ دے دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم 20 منٹ 25 منٹ بعد آ جانا, نبی بھی پڑھ لینا, تلاوت کر لینا, جو مرضی آئے کر لینا, اگر وہ وقت کی چھوٹ دیتا ہے کہ آدھے گھنٹے ٹھیک ہے نماز کی, بالکل جائز ہے. لیکن اگر وہ صرف نماز کے لیے وقت دیتا ہے تو اس دوران نفل پڑھنا جائز نہیں, صرف فرض پڑھ لے, سنت موقعہ پڑھے اور واجب شریف کی طرف پڑھے, اور فوراً اپنی نوکری پر واپس آ جائیں. تو بات یہ ہوئی تھی کہ جس اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں, صرف ہم نے کتابوں میں بڑا بزرگوں سے سنا اور اس پر ہم ایمان لے آئے, معلوم ہے کہ ایمان کا کیا درجہ ہے میرے دوستو, ہم اپنی قیمت کو پہچانیں کہ اللہ نے ہم کو کتنا قیمتی بنایا ہے, ہمیں فضول کاموں کے لیے نہیں بنایا ہے. نیٹ کیفے میں جا کر ننگی فلمیں دیکھ کر مزے لینے کے لیے, آرام مزے لینے کے لیے, گانے سننے کے لیے, ناچ گانے سننے کے لیے اور عورتوں کو ساتھنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور ان حرام کاموں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر ہم خود اپنے آپ کو ذلیل اور اس کو پریشان کر رہے ہیں. کیونکہ جو خدا کو ناراض کرتا ہے اس کی پریشانی میں کیا ہوا ہے, جو اللہ کو ہمارے ناراض کیے رہے ہے وہ ہمیں سکون اور چین سے رہی نہیں کرتا. اللہ بڑا فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے پاس فرماتے ہیں اللہ بھی اللہ تطمئن القلوب. اب اس کا ترجمہ عام فہم یہی ہے کہ بھائی سردی ہاتھ جو ذکر کرتا ہے وہ اس کو سکون ملتا ہے, تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں. مکمل ترجمہ کیا ہے؟ جب کامل ذکر ہوگا. اس ذکر سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ ذکر جو ہمارے قلوب کو سکون دیتا, وہ ذکر جو ہمارے معاملات کو آسان کرتا, وہ ذکر جو ہماری پریشانیوں کو دور کرتا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا اور ہمارے رزق کے گمان ٹھیک کرتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو میں بے گمان رزق دیتا ہوں. اس کو پہلے گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں سے یہ رزق کیسے آ گیا. ایسے رزق دیتا ہے اللہ کو, اللہ کو جو راضی کرتا ہے. تو وہ ذکر کامل کر ہوگا جب ہمیں سکون ملے گا, جب ہماری روزی میں برکت ہوگی, جب ہم سے مصیبتیں اور ہاتھ کریں گے اور ہمارے دل کو سکون حاصل ہوگا اس وقت جب تک کہ ہم ذکر کامل نہ کریں. اب ذکر کامل کیا ہے؟ ذکر کامل کی دو قسمیں ہیں, ایک ذکر مختصر ہے اور ایک ذکر مانگی ہے. جیسے یہ روشنی چل رہی ہے دوستو, سب جانتے ہیں کہ اس میں دو تارے لگی ہوئی ہیں, ایک نیگیٹو ہے ایک پوزیٹو, جس کو کہتے ہیں گرم تارے ایک ٹھنڈی تارے. اگر صرف گرم گرم تارا رہا ہے, الیکٹریشن کہے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب ہم نے اصل وائر کر دیے گرم گرم تار جس میں کرنٹ موجود ہے, تو اب آپ کا کام مکمل ہو گیا. مفتی صاحب کہیں گے نہیں بھائی, جب تک ٹھنڈی تار نہیں لگاؤ گے نہ بجلی چلے گی اور نہ ہی پنکھا چلے گا نہ ہی کوئی کام ہوگا, ہے کہ نہیں یہ بات ہے؟ تو جب تک دوسری ٹھنڈی تار ہی نہ لگے گی اس وقت تک یہ بجلی روشن نہیں ہو. اسی طرح سے ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک ذکر مثبت پوزیٹو ذکر اور ایک ذکر منفی ذکر. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی منع کی گئی باتوں سے رک جانا. ہم ذکر مثبت تو بہت کرتے ہیں, تفصیلات کیے بیٹھے ہیں, ساری ساری رات بڑے بدل میں جا رہے ہیں اور بہت سی ایسی راتوں کو جا رہے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جاگنا ثابت ہے. اور رات رات ہاؤس اسپیکر پہ ناطے اور اخبار اور کیا کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کی نیندوں کو خراب کیا جا رہا ہے. میرے دوستو یہ ٹھیک نہیں. ہاؤس اسپیکر پر مسجد سے بھی بات آواز بجانا صرف اذان کے لیے جائز ہے, اس کے علاوہ بیان کے لیے آواز بات سنی جاتی ہے. دیکھو الحمد للہ آپ کے علاقے میں مفتی صاحب شکر کہہ لے رہا اور بزرگوں کے قریب پر ہے ماشاء اللہ, تو ان کی قدر کرنی چاہیے اور اس مسجد کی بھی قدر کرنی چاہیے. یہ ہے طریقہ دوستو کہ آپ میں سے جو حضرات دین سیکھنا چاہتے ہیں وہ آ رہے. اب کسی کو سونا ہے اور اس میں کوئی گھر ہے اور لاؤڈ اسپیکر پر بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر پر زور و زور کے ساتھ نہاتے ہیں اور یہ سب جاری ہے, نہ وہ سو سکتا ہے, بچے بھی نہیں سو سکتے, مستقل رو رہے ہیں اور بیمار ہیں, بوڑھے لوگ ہیں. یہ دین ہے؟ دین اس کو نہیں کہتے میرے دوستو. دین تو ہر نفس کی عزت اور اس کو امن اور سکون اور راحت پہنچانے کے لیے, نہ کہ تکلیف دینے کے. تو ہم ایسی راتوں کو بھی جا رہے ہیں جن راتوں میں جاگنا ثابت نہیں ہے. ہم ایسے کام کر رہے ہیں ناروں کا زور زور سے پڑھنا جس سے محل دراروں کی نیند خراب ہو, ان کو تکلیف پہنچے, حتیٰ کہ آپ کو عورتیں ناطے پڑ رہی ہیں, اجنبی لوگوں کو ان کی آوازیں جا رہی ہیں, بالکل حرام ہے. عورت کی آواز میں نعت سننا گانا سننا سب حرام ہے. اجنبی عورت کی آواز بلا ضرورت دوسروں کے کان میں جان دی جائے. اللہ تعالیٰ نے پاک کے لیے حکم فرمایا ہے, فلاں سردار اور نبی کی بیویوں کو حکم ہو رہا ہے. کتنی پاکیزہ تھی ہماری مائیں, کتنے پاکیزہ تھے ہمارے نبی, ان کی ماں ہماری ماؤں کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے فوج کے اندر لچک پیدا نہ کرنا, اجنبیوں کے ساتھ نرم آواز سے بات نہ کرنا. آج بہت سے سردار گائے ہیں, بہت ساری پہنی ہے, لیکن دکاندار سے اجنبی آدمی سے لچکدار آواز میں بات کریں تاکہ ہمیں کچھ پیسے کم کر دیں, بارگیننگ کریں. یہ جائز نہیں ہے. اول تو اور سردار نکلے کیوں, جو ضرورت ہو اپنے دور سے اپنے محنت سے بھائی سے ماں باپ سے بات سے منگوائے. اگر ضرورت سے شریکہ ہے بازار جانے, اگر ضروری مجبوری ہے کوئی وغیرہ نہیں ہے,
جب کوئی ایسی چیز ہے جو بھائی دے کے مدد نہیں لے سکتے تو اس کی اجازت ہے, گنجائش ہے, وہ جائے اپنے محرم کے ساتھ ہے اور دکاندار سے کرایا ساتھ میں, اور اگر اس کے بھی بہت مجبوری ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں لے جانے والا, کوئی بیوہ ہے لے جانے, اس کا کوئی نہیں, اب اس کو بہت تو خریدنا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جانا بالکل روکیے والا میں بات کرے, کارکن والا میں بات کرے, تاکہ لوگوں کے اندر صبح کے اندر جو مرض ہے وہ آرام میں مبتلا نہ ہو جائے. تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ. تو بات میں کیا کر رہا تھا, ابھی یہ بات سمجھ جائے گی, ذکر کی دو قسمیں ہیں, دو جہاں پر اتحاد بھی کر رہے ہیں اور آنکھوں کو جاگ بھی رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں اور سب کا بھی کر رہے ہیں, اور مبارک ہلکے نہ بولیے یہ کام اور ترقی کے لیے مبارک, اسی سے تو ہمارا رسی رہا ہوگا, لیکن ساتھ میں زہر آنے سے پرہیز کی, ایک آدمی دور بڑھا ہوگا آیا صبح ہو کے شام کو ہو کے پی رہا ہے پھر وہاں کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں تھوڑا سا مطلب زہر بھی کھا لے تو کہتا ہے اس کے دور بڑھا تو اس کو کیا ہوگا ہوگا گناہوں کا زہر ہم کھا رہے ہیں, ساتھ یہ گناہوں کا زہر ہم کھا کر اپنی عبادتوں کے نور کو ضائع کر رہے ہیں. تو ذکر کی دو قسمیں ہیں, اس لیے ہم تبدیل کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سب میں وہ چہر سکون تو نہیں ہے جس کا وعدہ ہمارے قرآن میں بنا ہے, کہنا ذکر اللہ سب میں بولو کہ تم خبردار رہو, اللہ جو ہے گھر میں تبدیل ہے, تبدیل کیا اللہ ہے کہ خبردار رہو, دنیا میں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تم کو سکون پہنچا سکے اللہ ذکر اللہ, مگر اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, لیکن یاد بہت کی ہو, یاد رکھیے یاد کامل, اور یاد کامل یہی ہوگی کہ اس کا گرم اور ٹھنڈا ہاتھ رکھنے کا تو آسن ہوگا, اسی طرح مقصد اور من کی عبادت یعنی جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بھی روک جائیں گے تو اللہ کے نور کا ایک تک لائٹ سب سے روشن ہوگا, ورنہ گرم گرم تار رہے گی کل کی بے چین رہے گا, گرمی رہے گی, پریشانی رہے گی, کیونکہ گناہوں سے اندھیرا آتا ہے, گناہوں سے پریشانی آتی ہے, گناہوں سے بے چینی آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آر بنا ذکری فإن له معیشتا ضنکا, جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا, ہماری نافرمانی کی, منع کی ہوئی باتوں سے رکا نہیں, بے حیائی اور بھٹائی کے ساتھ ہماری نافرمانی کرتا رہا, توبہ بھی نہیں کرتا, نازک بھی نہیں ہوتا, فإن له معیشتا ضنکا, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے, کڑوا کر دیا جائے, ہر وقت ایک پریشانی, ہر وقت ایک بے چینی, ہر وقت ایک مصیبت, ہر وقت ایک عذاب کا عالم ہو, اور اس کے برعکس جو یاد کامل کرے گا اس کو فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, کہ جس جو 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 شخص من عمل صالحا نیک عمل کرے گا, تو نیک عمل کے ساتھ میرے دوستو ضروری ہے نا کہ زہر کھانے سے پرہیز کرے, بس آمائی سے بچے, گناہ سے بچے, یہ تو خود سب ایک آدمی سمجھ سکتا ہے نا کہ نیک عمل وہی ہے جس کے ساتھ برا عمل ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, یہ بیان صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کو چاہیے کہ یہاں جو بات دین کی سیکھیں اپنے گھر والوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ سیکھنا ہے, ڈنڈے مار کے نہ سکھلائیں میرے دوستو, ڈنڈے مار کے مارنے کی مثال یہ ہے کہ جیسے گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہے اور اس کو دھکا لگا رہے ہیں تو چلتی تو رہے گی, لیکن جب تک دھکا لگاتے رہیں گے چلتی رہے گی, اور جیسے دھکا لگانا چھوڑیں گے ہوگا کھڑی کی کھڑی, لیکن اگر اسی گاڑی میں محبت کا پیٹرول ڈال دو, اللہ کی محبت کا پیٹرول, تو پھر وہ گاڑی خود بھی بھاگے گی اور مقابلوں کو بھی لے کے جائے گی, تو دین محبت سے سکھاؤ, ڈنڈے سے نہ سکھاؤ, سختی سے مت سکھاؤ, اپنی اولادوں کے ساتھ محبت کرو, اپنی اولادوں کی عزت کرو, ان کو غالب گلوچ نہ کرو, ان کو محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اور ان کی خطاؤں پر سر پہ نظر کرو, دیکھو ہم صبح سے شام کتنے گناہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیسے حلیم ہیں, اللہ ہمیں اور گناہ کی سزا میں دینے لگے تو ہم پر تو پتھروں کا عذاب بھی کم ہے میرے دوست, کتنے گناہ ہیں ہمارا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے کہ بھائی تم گناہ جتنے بھی چاہو کر لو, ہم سے دل سے توبہ کرو, ندامت کے ساتھ توبہ کرو, ہم سب معاف ہو, تو میرے دوستو اور عزیزو، جب تک یاد کامل نہ ہوگی نہ دنیا میں چین اور سکون ملے گا، نہ ہی آخرت میں ہمارے اعمال کا ذخیرہ ہمیں بربادی کی شکل میں نہ ملے. جیسے ایک گناہ غیبت کا ہے، غیبت کا گناہ بہت عام ہوا تھا. کیا بجے نماز رکھ کے پونے نو اذان کے بجے 20 پہ، اچھا یاد دلا دیجیے گا، میں 8:30 پہ ان شاء اللہ ختم کر دوں گا. بات تو لمبی ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ، ہم تو اللہ سے بھیک مانگ کے آتے ہیں، ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے بھائی، کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہم عالم ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ بزرگوں کی تو صحبت اٹھائی ہے اور میرے شیخ کی نیک گمانی ہے، اجازت دی ہے، تو اسی بھروسے پہ اللہ سے مانگ کے آتے ہیں کہ اللہ جو مضامین نافع ہوں، جو میرے لیے بھی نافع ہوں، کیونکہ کہنے والا بھی محتاج ہے، انہیں باتوں کا محتاج کہنے والا بھی ہے، اللہ کی رضا اس کو بھی چاہیے. تو اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ جو مضامین نافع ہوں وہ عطا فرمائے. کوئی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، کوئی چیزیں یاد کر کے نہیں آتے، بس ان کے بھروسے پہ بیٹھ جاتے ہیں. جہاں وہ لے جائیں، جہاں وہ آئے، ہم غلام ہیں. غلام کا کام کیا ہے کہ بس جہاں مالک لے جائے وہاں چلتے چل جاؤ. ان کے بھروسے پہ ہم اللہ سے مانگ کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں یہ مانگ کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ جو طالبین کے لیے، آنے والوں کے لیے اور ہمارے لیے نافع ہو، وہ مضمون عطا کرنا چاہیے. اور اتنی بات ہم نے کی، آپ کو کتنی ساری باتیں چل گئی کہ سنت کا اہتمام ان شاء اللہ سب لوگ کریں گے نا ان شاء اللہ، کیونکہ اس کے اوپر مشکل تو نہیں ہے بھائی. ابھی میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی پانی پینے کے اندر، صرف پانی پینے میں 6 سنتیں ہیں، 6، اور ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے، اور اس کی قیمت خدا کے یہاں جا کے معلوم ہو جائے. جب وہاں جائیں گے ایک ایک سنت پہ جو انعامات ملیں گے، تو دوستوں سوائے کو کے افسوس ملنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ عمل کا وقت تو دنیا میں ہے، مرنے کے بعد عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، رجسٹر بند ہو جائے گا. اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے بھائی کہ پانی پینا ہے، سبھی نے پینا ہے بھائی. کھڑے ہو کر بھی پی سکتا ہے، بیٹھ کے بھی پی سکتا ہے، اور طریقے سے بھی پی سکتا ہے، ایک سانس میں بھی پی سکتا ہے، تین سانس میں بھی پی سکتا ہے. تو پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں. ایک تو بسم اللہ پڑھ کے پیے، کیا مشکل کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیا پینا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بھی پی سکتا ہے، بائیں سے بھی پی سکتا ہے، الٹے ہاتھ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. تو چاہو تو شیطان راستہ اختیار کر لو، چاہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے محبوب کا راستہ اختیار کر لو. اور مشکل کیا ہے بھائی؟ جیسے دائیں سے پینا ویسے بائیں سے پینا. تو دائیں سے پی لو گے اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، بسم اللہ پڑھ کر پیو گے اور اللہ کے محبوب ہو گئے، بیٹھ کر پیو گے اور اللہ کے محبوب ہو گئے. پھر پانی کو دیکھ کر پینا، یہ بھی سننا ہے، پانی کو دیکھ کر پینا کہ آپ دیکھو اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے. پانی میں بار بار قطرہ آ جاتا ہے، پورا آ جاتا ہے، آپ دیکھ کر پی لیں، آپ کو پتا آئے گا قطرہ تو نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے. لیکن ہمیں تو کام اللہ کی محبت سے، ہمارے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر کام ان کے نبی کے طریقے پر، ان کے محبوب کے طریقے پر کرنا ہے. اس لیے ہمیں تو ان کے محبوب سے کام، ان کی محبت کے علاوہ سے کام ہے. فائدہ تو خود بخود غلام کی طرف پیچھے چلا ہے نا بھائی. تو پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پینا، یہ تو سب سنتیں آپ یاد کر لیجیے اور مجھ سے وعدہ کیجیے، میں آپ بہت دور سے آتا ہوں، اپنے خطے سے آتا ہوں، کوئی چندہ نہیں لیتا، کوئی کھال نہیں ہے مانگتا، کوئی آپ سے پیٹرول کا خرچ بھی نہیں لیتا. اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں اپنے خطے پر آتا ہوں. تو آپ خطے پر مجھ سے یہ وعدہ کر لیجیے، اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ قیمتی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، کل ان شاء اللہ قیامت کے دن آپ مجھے دعائیں دو. آپ اس سے وعدہ کیجیے کہ آپ پانی پیئیں گے جو طریقہ سنت کا میں بتا رہا ہوں، ان شاء اللہ اس کا اہتمام سب وعدہ کیجیے مجھ سے ہاتھ اٹھا کر، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جب پانی پیئیں گے اور اپنے بچوں کو بھی یہ طریقہ سکھائیں گے، ماشاء اللہ جزاک اللہ، اپنے بچوں کو بھی ہم سنتیں سکھائیں گے. تو وعدہ کیجیے کہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پیئیں گے اور بیٹھ کر پانی پیئیں گے اور دانے ہاتھ سے پیئیں گے، رائٹ ہینڈ سے، اور پانی کو دیکھ کر پیئیں گے اور تین سانس میں پیئیں گے. اب تین سانس پینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، نہیں پی سکتا، تو یہ فرض نہیں ہے کہ تین ہی سانس میں پیے، دو سانس میں بھی پی سکتا ہے. اس سے مراد ہے اعتدال، چھ پھیر کر پینا. جانور ہے اس کا منہ ڈالتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بھینس گائے بھینس، جب پارٹی میں منہ ڈالتا ہے جانور تو ایک ہی سانس میں پورا پانی پی کر ایک ہی دفعہ پی کر رکھ جاتا ہے، دوبارہ وہ پھر سے ڈالتا ہے کبھی کبھار. لیکن ایک دفعہ اپنا ایک ہی سانس میں پانی اور اسی میں سانس لیتا ہے، اسی سے پانی پیتا ہے اور اسی میں سانس لیتا ہے. لیکن سانس لیتے وقت
پانی کو گلاس کو کٹورے کو برتن کو منہ سے ہٹا لینا یہ بھی ایک سنت ہے. سانس لیتے وقت اس برتن کو جس سے پانی پی رہے ہیں اس کو منہ سے ہٹا لینا یہ سانس ہو گئی سنت ہے. آپ اللہ کی برکت سے مجھے ایک سنت اور یاد آئے الحمدللہ عمل تو کرتا ہوں لیکن زبان یاد نہیں آئی. تو ایک کام بسم اللہ پڑھ کر پینا, دوسرا کام بیٹھ کر پینا, اور تیسرا کام دائیں ہاتھ سے پینا, اور چوتھا کام چوتھی سنت تین سانس سے پینا اور پانی کو دیکھ کر پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے ہٹا لینا سانس برتن کے اندر نہ آئے یہ سب سنتیں ہیں. اور جب پانی پی چکے تو اس کے بعد الحمدللہ یہ بھی سنت اللہ کا. اور اگر پانی پینے کی دعا یاد کر لو تو سبحان اللہ کتابوں میں لکھی ہے ان شاء اللہ میں دے بھی چکے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں چھوٹی سی کتاب ہے ہمارے حضرت کی تاریخ کر رہا اس میں زندگی بھر کی 24 گھنٹے کی کئی سنتیں اس نے لکھی ہیں سونے جاگنے کی کھانے پینے کی ان شاء اللہ اگلی دفعہ آج بھی ہوگی ہم وہاں لائیں گے اس دفعہ بھی کتاب لائیں گے بعض لائیں گے اور دعاؤں کا کارڈ بھی ہمارے پاس ہر مصیبت اور پریشانی سے حفاظت کی سنت دعائیں ہیں. آج عملیات سے بہت دور ہے, جادو جادو ہونے کے چکر عامل لوگ بہت چلائے ہوئے ہیں. جو ان کی دکان میں جاتا ہے تو کہتے کرے بک سے تو جیت ہے ارے بک سے تو اثرات ہے ارے بک سے تو بہت زبردست جادو ہو گیا ہے. جن کی تو دکانیں بھی نہیں ہیں بھائی کزن کے پاس جاؤ اور کہہ رہا پیٹ کھڑا ہو ان کا بھی یہی حال ہے کہ عملیات والوں کی دکانیں عاملوں کی دکانیں آج کل خوب چمک رہی ہیں کیونکہ وہ جاتے ہیں ارے بک سے تو یہ جادو ہو گیا بک سے تو یہ ہو گیا. ایک طرف جو ہے وہ ایسی عامل کے پاس گیا اس نے اپنا پی اے مال اٹھا رکھا تھا وہ ساری معلومات پہلے لے کر کہ کیا بات ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. اچھا اس کے بعد عامل صاحب کے پاس بھیج دیا ادھر پیچھے سینٹر اکاؤنٹ ہے عامل کو بتا دیا اس کے ساتھ یہ مسئلہ. اب یہ صاحب اندر ہے جانے انہوں نے کہا سر تمہارے ساتھ بلا مسئلہ ہے اس کو کتنا پتا چلے گا وہ تو فوراً اس سے متاثر ہو رہے تھے اس کو بھائی فیکٹری ہوتا. اب اس سے کہا سر کیا کریں اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ فلاں پاکستان میں جاؤ فلاں پاکستان میں فلاں ٹوٹی میں خبر ہوگی اس کو کھولو اور اس نے جو ہے وہ کیا نہیں کرتا. اور ادھر سے اس نے کیا کیا کہ ایک روئی کی گتی لے کر اس نے 11 سوئیاں چبو کے اس خبر میں پہلے ہی دبا دی. اب یہ گیا جا کے اس نے دیکھا خبر ٹوٹی ہوئی ملی اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں سے وہ روئی کی گتی اس میں 11 سوئیاں دبی ہوئی چبھی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک پرچی لگی ہوئی تھی کاروبار کا کاروبار کا کاروبار کا. آپ کو یہ پکڑا گیا اس نے کہا واقعی اس کو میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا اور اس کو کیسے تک ہو گیا تو بہت زبردست عامل. اب بھاگا آ رہا اس کے پاس میں اس نے کہا ہاں ایسا ہے کہ دو کالے بکرے ایسے لے کے آؤ جس میں کہ ایک بھی سفید فارما. اب بیچارہ سارے شہر میں ڈنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی ایسے کالے بکرے چاہیے جس میں ایک بال بھی سفید نہ ہو. اب ایسا بکرا کون سا ملے گا بھائی اور کون ڈھونڈ سکتا ہے. چار نہ چار آپ بتا کے کہا کہ بھائی مجھے ایسا بکرا ملا ایسا ہے کہ 50,000 روپے ہمیں دے دو ہم دو بکرا تمہاری طرف سے خود ہی دے یہ لے کے وہ 50,000 روپے اچھی میں اپنی بتا دوں. آپ ہوتا ہوا ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ وہ کاروبار ویسے ہی نہیں چلنا تھا کوئی جادو وادو تو تھا نہیں. جب کچھ معاملہ نہ بنا تو حضرت کے پاس ہمارے ساری تعلیم کو کہانی سنائی ہمارے حضرت کو تو حضرت نے بتایا کرے بے وقوع اس کا جو اسسٹنٹ باہر بیٹھا تھا اس نے تمہاری ساری معلومات لے لی اور اس نے کچھ اپنے پی اے کو اپنے عامل کو جو ہے وہ انٹر کام کا بتا دیا اس میں کیا ہے دقت کی بات. اب اس کو اپنا ہے کہ ہاں واقعی آپ کو اس نے ساری معلومات سے دے دی تو یہ کاروبار ہو گیا. تو بغیر ان کے یہ ہمارے پاس کار ہے مفت میں ہم آپ کو دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو شخص صبح شام تین دفعہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ نام سورہ اخلاص
قل هو اللہ احد والی اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق والی اور قل اعوذ برب الناس سورہ ناس یہ تین دفعہ جو شخص صبح اور تین دفعہ شام تین دفعہ سورہ اخلاص سورہ فلق تین دفعہ سورہ ناس تین دفعہ سبھی کو یاد ہوگی ماشاءاللہ. فجر کے بعد پڑھ لیں مغرب کے بعد پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس شخص کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا. شر کے اندر جن بھی آیا جادو بھی آیا مصیبت بھی آئی حادثہ بھی آیا سبھی کچھ تو آ گیا. شر ایک بلیغ لفظ ہے جس میں ساری پریشانیوں کا حل. تو دوستو مفت کا یہ گارڈ ہے ہمارا اس کو پڑھو اور عاملوں کو لازم کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانا ہے. تو یہ کارڈ ہے ہمارے پاس ایک میرا اپنا ذاتی کارڈ ہے جس میں میرے ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے کسی کو دینی یا اصلاحی مشورہ کرنا ہو اس میں ٹیلی فون نمبر ہے اور اس میں میری مجالس کی ترتیب بھی ہے اور ایک واعظ بھی ہے، ہمارے حضرت کا واعظ 1988 میں بیان ہوا، اس کو چھاپ دیا گیا ہے، بہت ہی زبردست واعظ ہے، وہ بھی سب مفت یہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے.
وہ ذکر
کامل کرنا ہے، ذکر کامل، اور ذکر کامل یاد رکھیے کہ ایک کام مثبت ہے، نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، نوافل پڑھنا، تسبیحات کرنا اور درود شریف پڑھنا اور جو بھی خیر کے کام ہیں، صدقہ و خیرات، مسجد بنانا، جو کرنا، یہ سب مثبت عبادات ہیں، پازیٹو. گرم تار، اب ہمیں اس میں ایک ٹھنڈی تار لازمی ملانی ہے تاکہ اللہ کا نور ہمارے سب میں جگمگانے رہے، ہے نا. وہ ٹھنڈی تار کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں. اللہ کا حکم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اس لیے میں مختصر عرض کروں گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو حکم ہو رہا ہے قرآن پاک میں کہ آپ مومنین سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، ننگی فلمیں دیکھنا، گانے سننا اور نامحرم رشتے داروں سے پردہ نہ کرنا، یہ سب نگاہوں کی خرابی ہے. منع فرمایا ہے اللہ نے قرآن پاک میں کہ ان کو مت دیکھو ورنہ تم اللہ اور رسول دونوں کے نافرمان ہو جاؤ گے. یہ مرشد احمد اللہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، جگہ جگہ بے حیائی ہے، بے پردے کی ہے، شرعی پردہ نہیں ہے اور نیٹ کیسے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، میموری کارڈوں کے اندر گانے اور فلمیں بھری ہوئی ہیں اور بچہ بچہ ان کو دیکھ کر اپنی جوانی بھی برباد کر رہا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آخرت تو نقصان ہو ہی رہا ہے لیکن دنیا بھی برباد ہو رہی ہے. آج جوان ہمارے شادی کے قابل نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے کہ ان کی فلمیں دیکھ کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. اور پھر بڑے بڑے حکیموں کے ملا بڑے حکیم صاحب اور فلانے صاحب کے چکر لگا رہے ہیں اور 5-5-10 ہزار روپے کی معلومیاں خرید رہے ہیں، لیکن میرے دوستو اللہ نے جو ایک چیز دی ہے نا انسان کی نسل کے لیے، جو وضو دیا ہے ایک دفعہ خراب ہو گیا پھر وہ واپس نہیں آتا، یاد رکھو. خصوصاً میرے نوجوان بھائیو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، لیکن بوڑھوں کو بھی نگاہ کی حفاظت کی اتنی ضرورت ہے کیونکہ نفس جو ہے جوان رہتا ہے. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی خواہشات جوان رہتی ہیں، حرام خواہشات کی فطرت اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ رکھی ہے کہ ان حرام خواہشات کو دبا کر ہمارا راستہ طے ہو جائے. اللہ کا راستہ ناجائز خواہشات کو دبا کر ان پر عمل نہ کر کے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. تو ذکر من کی یہ کرنا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے. جو میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت کا گناہ آج کل عام ہے، جو بھی کوئی بھائی سے بات ہو رہی کسی قسم کی تعداد کی ہو گئی، جگہ جگہ اس کی برائیاں کرتے پھر رہے ہیں، غیبت اسی کو کہتے ہیں میرے دوستو. بعض لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہے کہ جو برائی ہمارے بھائی میں ہے یا بہن میں ہے، ہم کوئی کو بیان کر رہے ہیں تو ہم تو سب بول رہے ہیں، یہی اسی سب کو غیبت کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی بری بات کو، اس کے عیب کو اس کے پیچھے بیان کرنا، اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا ہے. اور اسی عمل کو، اسی فعل کو زبان کے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص مخلص ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مخلص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو وہ مخلص ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا مخلص وہ ہے کہ یہاں سے بہت ساری نمازیں، بہت سارے نوافل، بہت ساری تسبیحات اور ذکر اذکار اور صدقہ خیرات لے کے وہ اللہ کے یہاں جاتا ہے، لیکن اس نے کسی کی غیبت کر دی ہوگی، کسی کی بدگمانی کر دی ہوگی، کسی کا مال مار لیا ہوگا، کسی کو دھوکہ دے دیا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں جس کی غیبت کی تھی اس کو دے دی جائے، جس سے بدگمانی کی تھی اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے گناہ اس کے سر پہ لاتی ہے. ایسے شخص کو قیامت کا مخلص کہا جاتا ہے کہ ساری نیکیاں بھی کری، محنت بھی کری، لیکن زبان سے ضائع کر دی، غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، نگاہوں کے نگاہ بد نگاہیاں کر کے، عورتوں کو خاص کے، بیری لڑکوں کو دیکھ دیکھ کے حرام مزہ لے لے کے اپنی نیکیوں کو برباد کر دیا، ایسے شخص کو قیامت کا مخلص کہا جاتا ہے. تو دوستو میرے عزیزو، ہم اس بات پر زور دیں، اور بھی گناہ ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ اس زمانے میں یہی ہے. میرے مرشد کی ساری عمر اس ایک بات کو بیان کر کے گزر گئی کہ اللہ کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، شرعی پردہ کر لو، اور بے حیا عورتوں کو، بے پردہ عورتوں کو، اجنبی عورتوں اور لڑکوں کو مت دیکھو، تو تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. کیونکہ اس زمانے میں اس بات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، جگہ جگہ بے حیائی تو ہے، لیکن اللہ کا اس پر بہت بڑا انعام ہے. جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، من ترک آ نفا پتی اب
اقدرته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، جس شخص نے میرے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی اس کے قلب کو میں حلاوت ایمانی عطا کروں گا. اور حلاوت ایمانی وہ ہے جس سے ہماری عبادات میں مزہ پڑ جائے گا. ہماری عبادات نماز، ہم نماز کو مشکل سمجھتے ہیں، ہزاروں خیالات ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ جب نگاہ کی حفاظت شروع ہوگی، حلاوت ایمانی نصیب ہوگی، تو دوستوں نمازوں میں بھی مزہ پڑ جائے گا، تلاوت سے بھی مزہ آنے لگے گا، عبادت میں ذوق و شوق سے کرے گا، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوگی. میرے دوستوں، تو یہ میرے حضرت فرماتے تھے، اور یہی حکم عورتوں کے لیے ہے کہ نامحرم مردوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. خالہ داد، چچا داد اور پھوپھا داد جتنے کزنز ہیں، یہ سب کے ساتھ نامحرم ہوتے ہیں. اسی طرح خالو نامحرم ہے، اسی طرح جیٹھ اور دیور نامحرم ہے، اور اسی طرح بھابھی اور دادی، یہ سب نامحرم رشتے ہیں. اگر گھر چھوٹا ہے میرے دوستو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ایک بڑی سی چادر لے کر اپنا گھونگھٹ نکال لے کہ پورا چہرہ نظر نہ آئے، اور اپنا کام وام کرتی رہے، اپنے جسم کو چھپا لے، اور جیٹھ دیور سے بے تکلف کی ہرگز نہ کرے، ہنسی مذاق ہرگز نہ کرے، حرام ہے. اگر ضرورت سجیدہ ہو تو وہی حکم جو قرآن پاک کا ہے کہ روکی آواز سے اس کو کہہ دے کہ قرآن چیز بازار سے لا دو، یا یہ چیز یہاں سے اٹھا کے رکھ دو، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے. کیونکہ گھر چھوٹا ہے، اور اگر بڑا ہے تو بھائی الگ الگ رہو، رہنا سب سے اچھا ہے، اس میں پردے کی زیادہ حفاظت ہے. بہرحال بات تو کافی طویل ہو گئی، لیکن الحمدللہ حکومت کا بیان ہو گیا، اور ایک بات یہ بیان ہو گئی کہ عبادات مسجدہ کے ساتھ عبادات منفیہ بہت ضروری ہے. بلکہ میں ایک بات آج آپ کو اور بتا دوں، میرے شہر کی بات نہیں ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، میرے شہر نے فرمایا کہ منفی عبادات کا راستہ، یہ بھی عبادات ہے، گناہ سے رک جانا سب سے بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعرض النار، اگر تمہیں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا ہے تو حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تسبیح نہیں پڑی، نفل نہیں پڑا، تہجد نہیں پڑا، ایک گناہ سے ہم رک گئے، عبادت گزار. تو میرے دوستو، یہ نقلی عبادات سے فرائض تو کر رہی ہیں، واجبات بھی کر رہے ہیں، سنت موقعہ بھی کرنی ہے، لیکن نقلی عبادات کے اندر سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچ جانا ہے. اور جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا، میرے مرشد نے تو بار بار قسم اٹھا کر فرمایا ہے، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اگر قسم نہ بھی کھاتے تو بھی لازمان اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتے ہیں. لیکن میرے دوستو، میرے شیخ کو دنیا بھر کے علماء نے مجسد فرمایا، دنیا بھر کے علماء نے ان کو اللہ والا تسلیم کیا، انہوں نے قسم اٹھا کر مسجد کے ممبروں سے عام عام نے جگہ جگہ یہ مضمون بیان کیا ہے کہ تم صرف ایک کام کر لو، کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو، کسی نامحرم کو نہ دیکھو، نہ حسین کو دیکھو، نہ غیر حسین کو دیکھو، اور بیڑی شرطوں کو بھی مت دیکھو، ان میں بھی کشش ہوتی ہے، اور ان سے جرائم کی ایک طویل فہرست ہر دنیا کا کوئی ملک اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے یہاں لڑکوں کی بدفیلی نہیں ہوتی. یہ ایک مسلم حقیقت ہے، اور قوم لوط کا واقعہ قرآن پاک میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ قوم لوط کا یہ عمل ہے، لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرنا، ان کے ساتھ بدمعاشی کرنا. لہذا ان لڑکوں سے بھی جو جوان ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے داڑھی ابھی آئی نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر کشش ہوتی ہے، ان سے بھی نظروں کی حفاظت کر لو. تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ تم انشاءاللہ اللہ کے ولی ضرور ہو جاؤ. بس آواز دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک منٹ کی بات اور کی اجازت دے دیجئے مجھے، وہ سبقے والی بات میری رہ گئی کہ یومیہ صدقہ دینے پر بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں. یومیہ صدقہ دینے پر اللہ کی بڑی توجہ و بڑی محبت نصیب ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک ڈبہ ہم گھر میں بنا، اب جس کی جو استطاعت ہو، ایک روپیہ روز ڈال دیں، دو روپیہ ڈال دیں، کسی کی استطاعت زیادہ ہے پانچ روپیہ ڈال دیں، دس روپیہ ڈال دیں، جس کی جیسی جیب ہو اجازت دے. لیکن یہ یومیہ صدقہ ہر شخص ہر گھر کا سر بھرا، یہ اپنے ذمے کر لے کہ ہم نے ضرور یومیہ صدقہ کرنا. انشاءاللہ اس کے انعامات میں اگلی دفعہ حاضر ہو کر تو آپ کو بتا دوں گا، اس سے بڑی خیریں نکلیں گی، بڑی برکات آتی ہیں، اور دین کی خدمت ہو جائے گی. جب وہ مہینے بھر میں ڈبا جو بھی ہو، سو روپیہ جمع ہو، پچاس روپیہ جمع ہو، شرم نہ کریں، جتنی قلیل رقم ہو اللہ دل دیکھتے ہیں، وہ جو قلیل رقم ہو زیادہ ہو مفتی صاحب کو نہیں تو کسی مدد دیکھو، میں ان کا کوئی ایجنٹ نہیں ہوں جو میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں کہ آپ انہیں کو دیں. جہاں آپ کا دل چکتا ہو، اگرچہ محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہوتا ہے، آپ یہ رقم جو ہے جمع کی ہوئی ان کو لا کر دیں، مسجد میں لگا دیجیے. آپ کا سب سے بڑا سب کا اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ سے خوش،
خیر و برکات آپ کے کام ہو جائے گی اور مسجد کے اندر جو تعمیر میں لگ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے سب کے لیے قیامت تک کے لیے سب سے جاری ہوگا. بس دعا مختصر کر لیجیے. اللہ جو کچھ عرض کر دیا اس میں جو غلطیاں بتایا مجھ سے ہو گئی اللہ معاف فرما دیجیے. پھر اللہ جو بیان کیا مجھ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اور سننے والوں کو بھی ایک ایک بچے بچے کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے اور ہمارے لیے سب کا جاریہ بنا دیجیے. ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ کے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے. آسان حلال کا برکت رزق نصیب فرما دیجیے. جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں بچے ہوں یا بچیاں اے اللہ ان کو نیک والے رشتے عطا فرما دیجیے, محبت والے رشتے عطا فرما دیجیے. جن کے رشتے ہو گئے ان کے آپس میں ناچاتے ہیں جھگڑے ہیں اللہ ان کو دور کر کے ان کے آپس میں خاندانوں میں محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ سے نواز دیجیے. جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, نیک والے بنا دیجیے. اے اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو اور تمام دوستوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان کو ان کے گھر والوں کو اے اللہ سب کو نسبت مستحائے اور جائے سے تین عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجیے اور ہمارے دلوں میں جو بھی مقاصد حسنہ ہیں جائز مرادیں ہیں اللہ اپنے کرم سے سب کو پورا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم. السلام علیکم.